السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال الله عز وجل ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. سب سے پہلے تو اہل محلہ کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ عید کی یہ پرمسرت خوشیاں ہیں اس کی مبارکباد, اس کو قبول فرمائی, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری رمضان مبارک کی جو بھی عبادات ہیں, روزے ہیں, اور رات میں قرآن کی سماعت ہے, اس کا فہم ہے, جو بھی عبادات ہم نے کی ہیں, اور خاص طور پر جو عید الفطر کی شب ہے کہ جسے لیلۃ الجائزہ قرار دیا گیا ہے, اور اس میں مزدور کی جو بھی مزدوری ہے اس کو دینے کا وعدہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے, جو بھی اجور ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے, ہماری فقیر سی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہر رمضان مبارک میں اس کے گزرنے کے بعد یہ احساس یقیناً رہتا ہے کہ جو ہمیں کرنا چاہیے تھا رمضان مبارک میں, ہم اس طرح سے اللہ کی عبادات جو ہے وہ نہیں کر پائے. یہ کمی کا احساس ہے کہ جو ہر سال ہی رمضان کے گزرنے کے بعد وہ رہتا ہے. بہرحال یہ پرمسرت موقع ہے, خوشی کا موقع ہے عید الفطر. لیکن بہرحال اس وقت جو انسانی المیہ ہے وہ یہ ہے کہ چند مادی چیزوں کے حصول پر وقتی طور پر ایک مسرت کے احساسات ہیں کہ جو جنم لیتے ہیں, لیکن جو حقیقی مسرت کا جو فلسفہ ہے دین اسلام کا, اسے بھی ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. حقیقی مسرت کے حوالے سے جس طرح سے جگر مراد آبادی کا وہ مصرہ ہے کہ جھوٹی ہے ہر ایک مسرت روح اگر تسکین نہ پائے, تو بہرحال اس روح کی تسکین سے ہی وہ حقیقی مسرت ہے کہ جو بندہ مومن کو حاصل ہوتی ہے, اور روح کی جو بالیدگی ہے اسی کا پورا پروگرام ہے کہ جو الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے بندوں کو رمضان مبارک میں عطا فرمایا ہے. یعنی اگر آپ غور کریں کہ اس روح کی بالیدگی کے لیے ایک شے کہ جو کہ بہت ضروری ہے, اور وہ ہے تقویٰ, اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا جذبہ, وہ خدا خوفی. اور یہی تقویٰ ہے کہ جو روزے کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اور روزے کا جو مقصد ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں وہ بھی ہم نے سمجھا کہ لعلکم تتقون, یہ روزے فرض اس لیے کیے گئے کہ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. اسی طرح روح کی بالیدگی اور اس کی جو نشو نما ہے اس کے لیے ایک دوسری شے جو کہ روح کی غذا جسے کہا جاتا ہے, اور وہ کیا ہے, وہ قرآن مجید ہے. یہ روح اللہ نے پھونکی ہے, یہ روح اوپر سے آئی ہے, اس کی غذا بھی اوپر سے آئی ہے, اور وہ قرآن مجید ہے. اور روح کی تسکین نہ موسیقی سے حاصل ہوتی ہے نہ دنیاوی آسائش اور جو بھی لذات ہیں, یہ روح نہ اس سے تسکین پاتی ہے نہ اقتدار نہ شہرت, بلکہ روح کی تسکین ہے قرآن مجید کے ساتھ. یہ روح کی غذا ہے قرآن مجید. اور اسی ادوار سے سورہ رات کی آیت نمبر 28 کے جو ابتدا میں تلاوت کی گئی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ, وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ان کے دل اللہ کی یاد سے ہی مطمئن ہوتے ہیں، تسکین پاتے ہیں. اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کو اطمینان تو اللہ کے اس ذکر سے، اللہ کے اس کلام سے، قرآن مجید سے وہ حاصل ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں واقعتاً یہ دونوں چیزیں، تقوی اور جو بھی سماعت قرآنی الحمدللہ رمضان مبارک میں ہم نے کی ہے نماز تراویح میں، اور وہ حضرات بھی کہ جو دور ترجمہ قرآن اور خلاصہ مضامین قرآن میں بھی باقاعدہ شرکت کرتے رہے، اللہ سبحانہ وتعالی یہ دونوں جو بھی نعمتیں ہیں وہ ہم سب کو صحیح طور پر اس اسپرٹ کے ساتھ نصیب فرمائے. یہی تقوی اور قرآن کی نعمت تھی. اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں، سیرت صحابہ کا مطالعہ کریں، یہی وہ تقوی اور قرآن کی نعمت تھی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آہوں میں بھی آہد ان آہد کی صدائیں ہیں کہ جو کہ ہم نے سنی ہیں. یعنی کہ جب امیہ بن خلف مار مار کے تھک جاتا تھا، لیکن حضرت بلال آہد ان آہد کہتے نہیں تھکتے تھے. یہی وہ تسکین ہے تقوی اور قرآن کے ذریعے سے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر کہ جب مال دینے کا تقاضا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہے، تو ایک صحابی ہیں ابو عقیل رضی اللہ تعالی، پاس کچھ نہیں تھا، کئی دن سے گھر میں فاقے تھے، لیکن تڑپ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے مال لگانے کا، لہذا میرے پاس مال نہیں ہے، کیا کروں؟ تو پوری رات ایک باغ جو ہے وہ اس میں مزدوری کی ہے، باغ کو سینچا ہے، اور مالک نے چند کھجوریں ہیں کہ جو کہ اجرت کے طور پر دی ہیں، کچھ کھجوریں گھر پہ کئی دن سے فاقے سے تھے، گھر والے بھی ان کو دیکھے، اور وہ چند کھجوریں مٹھی بھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آ رہے ہیں. تو ابو عقیل کو بھی اگر تسکین ملی ہے تو وہ اس مشن کے ساتھ اٹیچمنٹ سے ملی ہے، وہ تقوی اور قرآن مجید سے ملی ہے. مزید اگر یاد کریں وہ جنگ یرموک کا واقعہ کہ جب ساتھی ہے کہ جو تڑپ رہا ہے پیاس سے، التش التش پکار رہا ہے، اور پلانے والے اس کے پاس پہنچتے ہیں تو ایک اور ساتھی کی آواز آتی ہے. وہ اپنے اس ساتھی کو پہلے فرماتے ہیں کہ اسے پہلے پلاؤ، وہ ان کے پاس پہنچتے ہیں، وہ تیسرے ساتھی کی آواز آتی ہے، تیسرے کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہوتے ہیں، واپس دوسرے کے پاس پلٹتے ہیں تو وہ بھی جامع شہادت نوش کر چکے ہوتے ہیں، اور پہلے ساتھی کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر چکے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ تسکین صحابہ کرام کو اگر حاصل ہوئی ہے تو اسی تقوی اور قرآن کے ذریعے سے وہ حقیقی مسرت حاصل ہوئی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام جب تک دیکھ نہیں لیتے تھے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کئی واقعات کہ اللہ کے رسول جب تک ہم آپ کو دیکھ نہیں لیتے تھے ہمیں دل کو سکون نہیں میسر آتا. تو بہرحال کیونکہ ٹارگٹ جب وہ بڑے بڑے تھے صحابہ کرام کے سامنے رضوان اللہ اجمعین، تو بہرحال یہ ہے کہ خوشیوں کا معیار بھی، مسرت کا معیار بھی اسی درجے کا تھا. آج افسوسناک صورتحال یہ ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ چند مادی چیزوں کے حصول سے جو ایک وقتی خوشی اور مسرت حاصل ہوتی ہے، اور یہ ہے کہ وہ دیر پا بھی نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو ٹارگٹ جو دین اسلام نے دیے تھے وہ ہمارے نظروں سے اوجھل ہو گئے، اور ہم عارضی چیزوں پر ذرا خوشیاں منا کے اور دل کو وہ تسکین پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن روح کے بغیر وہ تسکین ہے کہ جو کہ حقیقی حاصل نہیں ہوتی. باقی قرآن مجید نے تو خوشیوں کے حوالے سے ہماری رہنمائی کی ہے کہ فبذلک فلیفرحوا، سورہ یونس میں الفاظ آتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں خوشیاں منانی ہیں تو اس قرآن کے ملنے پر خوشیاں مناؤ. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے نبی سے فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا مظہر ہے، قرآن کی نعمت کے جو کہ تمہیں میسر آئی، وہ قرآن کے جو امراض کا علاج ہے سینوں کے، بغض حسد کینہ یہ قرآن اندر اترتا ہے تو یہ باطنی امراض کا یہ علاج بنتا ہے، اس کی شفا بنتا ہے. تو لہذا اگر تمہیں اترانا ہے، خوشیاں منانی ہیں، تو اللہ کے اس کلام کے ملنے پر خوشیاں مناؤ. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک میں قرآن مجید کی سماعت سے بھی ہمیں سرفراز کیا ہے، اس کے فہم سے بھی ہمیں مستفید کیا ہے. اللہ تعالیٰ تادیر ان نعمتوں کے ساتھ اپنے تعلق کو ہمیں استوار کرنے کی توفیق دے. اب دیکھیے رمضان تو گزر گیا ہے، اور یہ ہے کہ اب ہم اپنے اس روٹین کی کیفیت میں جو ہے وہ آئیں گے. تو بہرحال اس وقت ہمیں ایک فیصلہ ہے کہ جو کہ کرنا ہے, عزم کرنا ہے. یہ عزم کرنے کے دن ہے. کرنے کے جو کام ہیں اس میں دو تین اعمال ہیں کہ جس کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا. پہلی چیز جو اب کرنے کا ہے, جو اس پر عزم کرنا ہے, وہ ہے جو توفیق اللہ تعالیٰ نے عبادت کی ہمیں رمضان میں دی ہے, اب اس پر ہمیں استقامت ہے کہ جو کہ اختیار کرنی, پہلی چیز. اور صوفیہ اور علماء فرماتے ہیں کہ استقامت میں قیامت مضمر ہے. اور بہرحال یہ ہے کہ یہ بندہ مومن ایک نیک عمل وہ شروع کرتا ہے جذبے کے ساتھ کرتا ہے, ایموشنز کے ساتھ کرتا ہے, لیکن یہ ہے کہ پھر وہ جذبہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. لیکن دین اسلام کا جو اسلوب ہے, جو چاہت ہے, وہ یہ ہے کہ بندہ مومن عمل کرے, چاہے وہ تھوڑا ہو لیکن وہ مستقل ہو, وہ دائمی ہو, وہ ریگولیرٹی اس کے اندر ہو, باقاعدگی ہو. اور جب یہ استقامت بندہ مومن اختیار کرتا ہے تو اس کے فوائد بھی ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی کلام میں ارشاد فرمائے ہیں. جیسے سورہ جن کی آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ استقامت اختیار کرنے کے جو اہمیت ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ الَّذِي اسْتَقَامُوا عَلَى طَرِيقَتِي لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ سیدھے راستے پر استقامت اختیار کرتے تو ہم انہیں وافر پانی ہے کہ جو کہ پلاتے, یعنی یہ زمین بھی اپنے خزانے اگلتی اور یہ آسمان بھی ہیں کہ جو کہ اپنے رحمتوں کے دروازے اس کے لیے, بندے کے لیے کھل جاتے. تو بہرحال جس طرح سے الحمدللہ آج بڑی خوشی بھی ہوئی نماز فجر میں, کافی اچھی بھلی تعداد الحمدللہ رمضان المبارک میں بھی یہ سعادتیں ہیں کہ جو کہ ہمیں ملتی ہیں. استقامت کے لحاظ سے خاص طور پر جو دو عبادتیں ہمیں میسر آئی ہیں رمضان المبارک, ایک نماز سے متعلق. لہذا اب یہ مساجد جو ہیں وہ اپنے نمازیوں کو ڈھونڈتی نہ پھریں, انتظار میں نہ رہیں. یعنی جس طرح سے الحمدللہ کئی کئی صفحے ہیں کہ جو کہ رمضان میں ہمیں نظر آئیں, اب یہ استقامت کا مظاہرہ نماز میں ہے کہ جو کہ کرنا ہے. یعنی امام صاحب کو یہ اعلان نہ کرنا پڑے کہ بھئی فجر میں بمشکل ڈیڑھ صف ہے یا دو صف ہے کہ جو کہ ہو پاتے ہیں. لہذا اس حوالے سے ہمیں عزم کرنا ہے کہ یہ جو پانچ وقت کی نماز باجمان ہم پر فرض ہے, اور یہ 50 نمازوں کا اجر ہے کہ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا عطا فرماتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ اس حوالے سے ہمیں اللہ تعالیٰ استقامت جو ہے وہ نصیب فرمائے, نماز کو مس نہیں کرنا. اور دوسری چیز ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ جو تعلق ہمارا استوار ہوا, چاہے وہ تلاوت کے اعتبار سے ہو, ویسے تو تلاوت کے اصل معنی کیا ہوتے ہیں اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم صرف تلاوت کا مفہوم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کا جو متن ہے اس کو بس پڑھ لیا جائے, اور بلا شبہ ہر حرف پر جو ہے وہ 10 نیکیاں ہیں, لیکن قرآن مجید کا جو اصل پرپز ہے یعنی نزول کا, وہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے ہدل للناس. یہ ہدایت کے لیے قرآن مجید کا نزول ہوا تھا, یہ باعث برکت یہ کتاب ہے واقعتا, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس کا اصل ٹارگٹ یہ تھا کہ انسانی زندگی میں ایک انقلاب ہے کہ جو کہ برپا ہو. تو بہرحال بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو رمضان مبارک میں جنہوں نے استوار کیا, چاہے وہ اس کی تلاوت پڑھنے کے حوالے سے اور پھر اس سے آگے بڑھ کر فہم قرآن, دور فہم قرآن, اس میں شرکت کا معاملہ. لہذا یہ ہے کہ صرف یہ ایک ایکسرسائز نہ ہو 29-30 دن کی, بلکہ یہ ہے کہ اب یہ پوری زندگی قرآن مجید کے ساتھ, کیونکہ وہ ہمارا امام ہے, ہمیں ہر گوشے میں اس کو اپنے سامنے رکھنا ہے, اور قیمتی ہدایات ہیں کہ جو کہ ہر گوشے کے لیے اس قرآن مجید میں موجود ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تعلق ہے کہ جو کہ ہمیں اس کے ساتھ استوار کرنا ہے. پہلی چیز یہ ہے نماز سے متعلق اور قرآن مجید کے ساتھ استقامت کا مظاہرہ. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی زندگیوں کا ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے, ایک انالیسز ہے کہ جو کہ ہمیں کرنا ہے. دیکھیے عبادت کی یا عبادات کی قبولیت کی کیفیت کہ کس کی عبادت ہے کہ جو کہ قبول ہو, یہ تو اصل پتہ چلے گا جب کہ جب اللہ تعالیٰ کی حضور حاضر ہوں گے. ایک ایک عمل کو جو ہے وہ جانچا جائے گا. بڑے سے بڑے اعمال کرنے والے بھی نیتوں میں فتور کی وجہ سے جہنم حاصل ہو جائیں, تو اصل جو جانچ ہے اعمال کی وہ تو روز قیامت ہونی. لیکن ایک علامت عبادات کی قبولیت کی وہ اس دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا ہے, اور وہ کیا ہے؟ اعمال کی قبولیت کی ایک علامت یہ ہے کہ عبادت سے پہلے کی زندگی اور عبادت کے بعد کی زندگی میں ایک واضح فرق ہے کہ جو کہ انسان اپنے اندر محسوس کرے. رمضان مبارک سے پہلے ہماری اگر زندگی عبادات سے اور اللہ کے ساتھ تعلق سے خالی تھی اور اب رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت دی, تو اب رمضان کے بعد ہماری زندگی میں ایک واضح فرق ہے کہ جو ہمیں محسوس کرنا چاہیے. اور اس حوالے سے خاص طور پر دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنا ہے, جو کہ اس وقت معاشرے میں کینسر کی طرح مسرائیت کیے ہوئے. ایک بے حیائی ہے, جنسی بہرا روی ہے, یعنی معاشرے میں اسکول کالجز یونیورسٹیز میں جو اس وقت یہ کیفیت مغرب کی طرف سے یہ انجیکشنز ہیں کہ جو ہمارے بچوں کو لگایا جا رہا, تو خدا را اس پہ ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کا اہتمام ہم خود کر رہے ہوتے ہیں اپنے ہاتھوں سے, اپنے گھروں پر یہ فلمیں ڈرامے ناچ گانے تقاریب میں جو جس کیفیت میں اللہ کو ناراض اللہ کے رسول کو ناراض کیا جا رہا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس میں ہمیں واقعتاً فکر کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہمارے بچے ہیں کہ جو کہ یہ الیکٹرانک پرنٹ میڈیا یہ ہمارے ہاتھوں سے جب وہ چھین رہے ہیں, ہمارے گھروں میں گھس کے ہمارے بچوں کو جب وہ اغوا کیا جا رہا ہے. جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اصل مسنگ پرسنز وہ تو کہا جاتا ہے کہ جو فزیکلی اٹھا لیے جائیں, لیکن اصل مسنگ پرسنز وہ ہوتے ہیں کہ جو ہمارے سامنے ہونے کے باوجود وہ ہمارے نہیں. یہ ہمارے بچے ہیں, یہ الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کی گود میں آج پل رہے ہیں, اگلی نسلوں کو جو ہے وہ اغوا کیا جا رہا, والدین اغوا ہو رہے ہیں اگلی نسل. تو بہرحال اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے, بے حیائی سے ہمیں بچنا ہے, اپنے گھر والوں کو بچانا ہے. اور نمبر دو, حرام خوری کسی بھی شکل میں, چاہے وہ سودی نظام کے ذریعے سے اور چاہے وہ رشوت کے ذریعے سے, کسی بھی شکل میں جو بھی حرام کمائی ہے, اس 5-6 فٹ کے جسم کے اندر یہ حرام کمائی اندر نہیں جانی چاہیے. ہمارے بچوں ہمارے گھر والوں میں یہ حرام لقمہ جو وہ نہیں جانا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں حلال پر قناعت نصیب فرمائے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ دو چیزیں جو بے پردگی اور حرام خوری ہے, جہاں فرد کی سطح پر ہمیں اس کا خاص خیال رکھنا ہے, عزم کرنا ہے کہ اس سے ہمیں بچنا ہے, وہاں اجتماعی سطح پر بھی یہ حکمرانوں کی بھی ذمہ داری ہے جو سو کالڈ اپنے آپ کو اسلام کا وہ دعوے دار سمجھتے ہیں واقعتاً, تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اجتماعی سطح پر یہ جن کے پاس اختیار ہے وہ بے حیائی کو جو ہے وہ ختم کریں. آئین کی سطح پر بھی یہ اس کا تقاضا ہے, ہمارے آئین میں حکمرانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو کہ لگائی گئی ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان سے وہ بے حیائی کا خاتمہ کرے. اسی طرح سے یہ سود کہ جو اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے, یہ اجتماعی سطح پر یہ ذمہ داری ہے کہ جو کہ اولاً حکمرانوں کی بنتی ہے. یہ ہمارے آئین میں یہ چیز ہے کہ جو کہ لکھی ہوئی ہے کہ جس کا ہم نے یہ یعنی تقاضا کیا ہے کہ اس مملکت خداداد پاکستان میں قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون ہے کہ جو کہ نہیں بنے. تو حیرت ہوتی ہے کہ کتنی سالوں کی محنتیں ہیں کہ جو کہ بار بار شریعت اپلنٹ بینچ کے فیصلے, سپریم کورٹ کے فیصلے, اللہ اس کے رسول سے اس جنگ کے خاتمے کے حوالے سے کتنی کتنی محنتیں ہیں کہ جو کہ امت کے بہی خواہوں نے کی ہیں, آئینی سطح پر بھی ہر سطح پر, لیکن یہ ہے کہ ایک فیصلہ ہے کہ جو کہ آتا ہے اور یہ ہے کہ تمام سالوں کی محنتوں پر پانی ہے کہ جو کہ پھیر دیا جاتا ہے. تو بہرحال یہ بھی ایک قرض ہے کہ جو کہ اس امت مسلمہ پر ہے, خاص طور پر مملکت خداداد پاکستان پر. اور تیسری چیز خاص طور پر جو ہمیں خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ دین اور قرآن کی خدمت کے حوالے سے ہمیں پیش قدمی ہے کہ جو کہ کرنی ہے. واقعہ یہ ہے کہ روزوں سے متعلق جو بھی احکامات سورہ بقرہ میں آئے ہیں اس میں الفاظ کیا آتے ہیں, وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو اس پر کہ جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے. یہ اللہ کی کبریائی اس کا ظاہر کیا ہے, جس طرح سے ابھی عید کی نماز امام صاحب ہمیں پڑھائیں گے, اس میں خطبے میں بھی یعنی تکبیرات ہیں کہ جو کہ شامل ہیں, آنے جانے میں بھی وہ تکبیرات ہیں کہ جو کہ شامل, آغاز بھی اسی تکبیر سے ہم نے کیا, اور نمازوں میں بھی یعنی عید کی نماز میں بھی 6 زائد تکبیرات ہیں. یہ تو اللہ کی کبریائی کے حوالے سے اس کا ظاہر ہے, لیکن یہ ہے کہ اللہ کی کبریائی کے حوالے سے اس کی جو اصل روح ہے وہ کیا ہے, کہ اللہ کی یہ زمین ہے تو اس پر اللہ کے احکامات کا نفاذ ہونا چاہیے. اور واقعتاً یہ ایک بہت بڑا فریضہ ہے کہ جو کہ ہر امت کے فرد پر, اس کے کانوں پر, ہمارے کانوں پر یہ ذمہ داری کہ اپنے اپنی حیثیتوں میں فرد کی سطح پر بھی اجتماعی سطح پر بھی اللہ کی زمین پر اللہ کی کبریائی کو بالفعل ہے کہ جو کہ منوایا جائے. آج المیہ یہ ہے کہ کیونکہ دین ہماری ترجیح اول نہیں رہا, افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے, ہماری پرائورٹی میں یہ دین نہیں, تو لہٰذا یہ ہے کہ آج جب ہی یہ اسرائیل بدماش اور امریکہ ہے کہ جو کہ دندناتا پھر رہا ہے, کس طرح سے غزہ پر آج بھی حقیقی مسرت وہ ہمیں کیسے ہو سکتی ہے مجھے بتائیے, کہ جب امت مسلمہ کا ایک حصہ وہ کتنے کرب سے جو ہے وہ دوچار ہے, اور اس سے آگے بڑھ کر ہماری اگر عید منانے کی کیفیات اور اعمال یہ ہوں, خاص طور پر نوجوانوں سے میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر تو خوشی اور مسرت اس شے کا نام ہے کہ ون ویلنگ ہے کہ جو کہ بائکس پر کی جائے سیلنسر نکال کر, اور کس طرح سے غل غپاڑے سی ویو پر جا کے اور ڈانس پارٹیز وہ ارینج کی جائیں, اور گلی کوچوں میں اب آزاد ہو گئے ہیں, رمضان ختم ہو گیا, تو وہ چرس اور وہ ویٹ یعنی یہ منشیات کا جو اس وقت استعمال ہے, ہماری آنکھیں اب بھی نہیں کھلیں گے تو کب کھلیں گے, یہ ہماری نوجوان نسل ہے, گلی کوچوں میں یہ چرس ہے کہ جو کہ عام ہو رہی, اور یہ ویٹ ہے کہ جو کہ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے یہ جو امیر زادوں کے بچے ہیں وہ کہاں پہنچے ہیں, اور غزہ کے مسلمان وہاں کے بچے وہ سر بریدہ لاشیں, وہ ہاتھ کٹے ہوئے, پاؤں کٹے ہوئے, ملبے تلے دبے ہوئے, کبھی تو کچھ تو ہمیں کچھ احساس ہے کہ جو کہ ہونا چاہیے, حقیقی مسرت کیسے ہوگی ہمیں, اور کیفیت تو یہ ہے کہ جس طرح سے وہ مثال کسی نے بڑی پیاری دی, اس وقت جسد ملی کی کیفیت کیا ہے, یعنی ایک پاگل کتا وہ ہمارے جسم پر اپنے دانت جو ہے وہ گاڑے ہوئے ہو, تو کیا اس سچویشن میں اس شخص کے چہرے پر کوئی مسرت کے آثار آپ دیکھ سکتے ہیں, کوئی خوشی کے آثار اس کیفیت میں آئیں گے کہ ایک پاگل کتا ہمارے جسم پر یعنی اعضا پر جو ہے وہ اپنے دانت گاڑے ہوئے ہو, چہرے پر کبھی بھی خوشی کے مسرت نہیں آ سکتی, خوشی کے اثرات نہیں آ سکتے. تو اس وقت یہ اسرائیل کی کیفیت یہی ہے کہ یہ دانت ہیں کہ جو کہ غزہ پر جو ہے وہ گاڑے ویس بدماش اسرائیل اور یہ امریکہ. تو بہرحال یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ خوشیاں منائیں, ون ویلنگ کریں اور سی ویو پہ جا کے جو ہے وہ یہ بدماشیاں کریں, تو اللہ تعالی سے جو ہے وہ ایسے اعمال سے پناہ مانگیے خدا کے لیے, اپنی نوجوان نسل کو اس سے جو ہے وہ بچائیے. تو واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنی جو بھی نعمت ہے, یہ میں نے آیت تلاوت کی ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 53 کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمہا علی قوم, اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو بدلنے والا نہیں, کسی قوم پر جو اللہ نے نعمت کی ہے وہ اسے واپس لینے والا نہیں, حتی یغیروا ما بانفسہم, یہاں تک کہ لوگ اپنی کیفیت کو نہ بدلنے. اگر اللہ کی زمین پر اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہوگی تو پھر اللہ کی نعمتوں میں اضافہ تو کہاں, اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں واپس لے لیتا ہے, اٹھا لیتا ہے, چاہے وہ پانی کی بوند بوند کو ترسا کے, چاہے وہ بجلی کی شارٹیج کر کے, یہ عذاب کی کیفیات تو ہم دیکھ رہے ہیں نا, ہر گلی محلے میں یہ ساری کیفیات, اور یہ ہے کہ وہ برکات ہیں کہ جو کہ اٹھتی چلی جا رہی. تو بہرحال خدا کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق مانگیے, یہ عزم کرنے کے دن ہیں کہ جو بھی رمضان میں یہ مبارک ساتوں میں ہماری عبادات ہوئیں, ہم نے جو دعائیں کی ہیں, اس میں استقامت خاص طور پر قرآن مجید کے ساتھ نمازوں کے حوالے سے, اور دین اور قرآن کے لیے اپنی زندگیوں میں کچھ وقت ہے کہ جو کہ ہم فارغ کریں, یہ پرائورٹی پر جو ہے وہ دین ہونا چاہیے, ترجیح ہے اول کے طور پر ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو واقعتاً جو بھی یہ باتیں ہم نے سمجھی ہیں اس پر عمل کرنے والا بھی بنا دے, اور جو بھی عبادات اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہم سے انجام کروائی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت بھی عطا فرمائے. اب انشاءاللہ یہ ہے کہ نماز کا جو بھی طریقہ ہے اور جو بھی ضروری احکامات ہیں وہ انشاءاللہ امام صاحب آپ کے سامنے رکھیں گے, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.